الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر وعز سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارشاد باری تعالیٰ ہے جس دن آپ کے پروردگار کی بڑی نشانیاں پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیے ہوں۔ قل انتظروا انا منتظرون، فرما دیجئے انتظار کرو یقیناً ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے پہلے حصے میں ارشاد جو فرمایا گیا اس میں کفار و مشرکین جب اللہ کے فرشتے یا اللہ جل شانہ کی ذات کا ایسا اظہار جسے وہ دیکھیں وہ مانیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ تو پہلے آیہ کریمہ کا جو حصہ اسی کا اس میں فرمایا کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا پروردگار آئے یا آپ کے پروردگار کی کوئی بڑی نشانی آئے۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کو دیکھنے، اللہ کریم کی قدرت اور شان کریمی کا اظہار دیکھنے کی دعوت دی گئی ہے اور انسانی ذہن بھلے وہ منطق پر جائے بھلے وہ کسی شہادت پر جائے مجبور ہے آخر کسی ایک ذات کو ماننے کا۔ جتنے بھی مشرکین ہیں ہر مشرک نے اپنی مرضی کا داخل تو ضرور کیا، جہاں چاہا وہاں کی عبادت کی، لیکن ایک ذات کا اقرار وہ بھی کرتے، کسی نام سے بھی کر لیں، تمام بتوں کی پوجا کے باوجود پھر ایک ذات کا ماننا ان کی مجبوری ہے۔ اس لیے کہ جب اس نظام حیات کو دیکھا جائے، اس تخلیقی مراحل اور اس کے پہلوؤں کو دیکھا جائے تو لا محالہ بات پہنچتی جا کر توحید پر۔ اب جو آمیزش وہ ساتھ کر رہے ہیں وہ سبب ہے ان کے شرک کا، وہاں وہ اپنی مرضی یا اپنی خواہشات داخل کرتے ہیں، اور یہاں جب وہ دین حق کی دعوت کے مقابل اللہ کے فرشتوں کا دیکھنا، اللہ کریم کی ذات کا دیکھنا، کسی ایسی نشانی جسے ما فوق الفطرت، اور عجیب بات ہے کہ اسی مبارک زمانے میں شک قمر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو، لیکن اتنی بڑی بات جو عمومی نہیں ہے، نہ پہلے کسی نے دیکھی سنی نہ بعد کسی نے دیکھی سنی، اور اس کی شہادتیں اس موقع سے باہر وہاں اسی سرزمین پر آنے والے جو تجارتی قافلے ہیں ان کی شہادتیں، باہر جو قبائل رہتے ہیں ان کی شہادتیں، حتیٰ دنیا کے جو دوسرے خطے ہیں وہاں تک کی شہادتیں ملتی ہیں، لیکن جنہوں نے یہ شرط لگائی یا جنہوں نے یہ ضد اور اناد کی انہوں نے پھر بھی یہی کہا کہ یہ شاید ہماری نظر بندی ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں بھی اسی طرح کی ایک ضد ہے، اللہ کے فرشتے ہمیں دعوت دیں، پروردگار عالم خود ہمیں اسراء حق کی دعوت دیں، ایسی کوئی نشانی آ جائے۔ اب اس سے بڑی نشانی کہ اللہ جل شانہ نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا، چونکہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کا بہت بڑا احسان اپنے حبیب کو مبوس فرمائے. اس بعثت کی عظمت اتنی بلند ہے, اتنی بلند ہے, اتنی بلند ہے کہ اس راہ کی رکاوٹ اختیار کرنا ممکن نہیں رہتا. پھر وہ اظہار محبت میں خرابیاں اور خرافات پیدا کرتے ہیں, تب جا کر وہ اختلاف پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں جنہوں نے اختلاف پیدا کرنا. اور پھر زندگی مبارک کا بسر فرمانا, چونکہ دعوت حق سے پہلے مجموعی رائے جو دی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اہل مکہ نے, آپ صادق الامین سچے بھی ہیں, جہاں جس پہلو سے دیکھا جائے آپ صادق, کلام سے لے کر عمل تک یہ وہ پہلو ہیں جو کسی کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن جب بات صدیق کی آئے گی تو نیا خانے دل سے لے کر, یعنی ظاہر و باطن دونوں پہلو شامل ہوں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے شہادت کون دے رہے ہیں؟ وہ جو حق پر نہیں ہیں, جنہیں حق کی دعوت دی جا رہی ہے. ساری بات مانی, زندگی مبارک جیسے بسر فرمائی, اس کی شہادت دی, لیکن جہاں خواہشات ذاتی آئی, جہاں اس کا ٹکراؤ محسوس کیا, وہاں آپ کا انکار کر دیا. اور امانت داری اس درجے کی کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت علی کرم وجہ الکریم کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر لٹایا, وہاں اہل مکہ کی کچھ امانتیں ایسی تھیں جو آپ کے سپرد کیں کہ یہ فلاں کا سامان ہے, یہ فلاں کا مال ہے, اسے پہنچا دیں. کہاں تک شدت ہے کہ جان کے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے جائے کہ ہم ان کی جان ہی لے, لیکن اس وقت بھی امانت داری کا کسی کو انکار نہیں. اب اس سارے کے باوجود پھر قرآن کریم کتب سابقہ کے حوالے سے اور نزول قرآن کے حوالے سے جب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا نہ جانو کہ شاید اقوام سابقہ پر اللہ کریم نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے یا کتب نازل ہوئی ہیں, ہم محروم رہے. وہاں تو ڈرانے والے تھے, ہمیں کون ہے جو ایسا ہمارے اعمال بد سے ڈرائے, عمل صالح کی ہمیں کوئی خوشخبری لا دے. پھر ایسا اہتمام فرمایا کہ زبان بھی مادری. اب جو پہلے جنہیں مخاطب فرمایا گیا ان کی مادری زبان عربی, اور اس درجے کی وسعت زبان اور صاحب زبان کی جو دانش ہے وہ اس درجے کی کہ ان کا کہا گیا کوئی ایک فقرہ اس کے ساتھ دوسرا فقرہ نہیں کوئی جوڑ سکتا. اور یہ مقابلہ کوئی ایسا نہیں کہ بہت بڑے بڑے عالم اور فاضل لوگوں میں ہوا کرتا تھا, مال چرانے والے جو لوگ ہیں ان کی بام بیٹھک میں بھی ایسے اتفاقات ہوتے. پھر اہل زبان جو زبان بینی جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا مفہوم کا زیر و بم اہل زبان جیسے سمجھتا ہے, دوسرا نہیں سمجھ سکتا. اپنی زبان میں آپ کسی سے مزاح کریں اور وہ بھی صاحب زبان یہی ہو جو آپ جس میں کلام کر رہے ہیں محظوظ ہو رہا ہوگا, اسی انداز کو انہی الفاظ دوسری زبان میں آپ ترجمہ کر کے دوسرے اہل زبان جو اس کو بات کریں وہ شاید ناپسند کر جائے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, ہتک محسوس کر جائے. کہاں ایک جگہ مخاطب محظوظ ہو رہا ہے، دوسری جگہ ہتک محسوس کر رہا ہے. پھر جتنا بھی کوئی ترجمہ کر لے، معزز سامعین کرام، کلی حق ادا نہیں ہوتا. تلاوت قرآن کریم، اس کی برکات اپنی جگہ. اگر الفاظ میں بھی کوئی کمی بیشی ہوتی تو مقابل الفاظ آتے. اتنی زبان بینی جو تھی، اتنی لغت آشنائی جو تھی، اگر الفاظ مبارک عمومی ہوتے. اور کیا امتیاز ہے کہ لفظ مبارک اٹھاؤ، آسان سہل عام فہم، اس کے اوزان پر لے کر آؤ، اس جیسا کوئی اور وزن پیدا نہیں کر سکتا. امتیاز ہے کلام ذاتی. لیکن جنہیں مخاطب فرمایا جا رہا ہے، اہل زبان ہیں، اور جب کچھ نہ کر سکے تو یہاں تک کہا گیا کہ کانوں میں انگلیاں دے لو، شور و غوغا کرو کہ یہ آواز نہ سنائی دے. تو بڑے بڑے نامور ادیب جو تھے اس زمانے کے، جس نے بھی قرآن کریم کی تلاوت سنی وہ گونگ رہ گیا. اب اس کی وہ باریکیاں وہ بھی انہیں سمجھ آتی ہیں. اس سارے کے باوجود پھر جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہوتے، ایسا کوئی نذرانہ ہو جو اس کے نام پر اور آسمان سے آگ آئے اور اسے اچک لے، تو قرآن کریم میں ایسا بھی ملتا ہے. اقوام سابقہ نے بے شمار باتیں کی، خواہشات کی تکمیل فرمائی گئی، ان پر رحم فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے، اسی سبب ان کو حق نصیب ہو جائے. لیکن جب انہوں نے تکذیب کی تو قرآن کریم فرماتا ہے پھر اب اس طرح کے معاملات روک دیے. کیونکہ جب بات معجزات کی آئے گی، خرق عادت امور کی آئے گی، تو جہاں وہ بہت بڑی نشانی ہے وہیں پھر وہ اتنا ہی بڑا امتحان بھی بن جاتا ہے. ان پڑھ جاہل جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے سمجھایا جاتا ہے، اور جب کوئی پڑھا لکھا وہی غلطی کرتا ہے تو اسے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تو اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنا سمجھدار سمجھتے تھے اور تو یہ کر رہا ہے. تو وہ جو مقام ہوتا ہے وہ ذمہ داری کا تعین وہ کرتا ہے. اسی طرح جب اس طرح خرق عادت امور عطا فرما جائیں یا پیش آ رہے ہوں تو پھر اتنا بڑا ہی امتحان ہوتا چلا جائے. پھر ایک اور باریکی دیکھیں، مبارک ترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیام قیامت تک کے زمانوں میں افضل ترین زمانہ، جنہیں ایمان نصیب ہوا، بعد از انبیاء بلند ترین ہستیاں، ان جیسا ایمان پھر اور کسی کا ہو نہیں سکتا اس درجے کا. سبب کیا ہے؟ مائیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی عطا. اب جس نے انکار کیا، جو مقابل آیا، پھر اس جیسا بھی کوئی بدبخت ہو سکتا ہے. اتنی ہی بات دوسری طرف چلی گئی. اللہ کریم کا ماننا بندگی میں پہنچا رہا ہے، انکار مقابل لا رہا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہوں، اللہ میں دعوت دے، کوئی ایسی نشانی آ جائے جو عمومی بات ہی نہ ہو. تو وہاں تو باریک سے باریک پہلو اٹھا لو، عمومی تو تھا نہیں. اللہ کریم نے احسان عطا فرمایا. پھر سوال لا رہے ہو، جواب عرش مولا سے عطا ہو رہے ہیں، یہ وقت عمومی ہو سکتا، یہ عطا عمومی ہو سکتی. پھر معجزات کی باریکیاں دیکھو، معجزات دیکھو، کتنے ہی معجزات عمومی زندگی کے مطابق، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، بول چال، لین دین، تو وہ جو ضد اور عناد اندر تھی جس نے اس حد پر پہنچا دیا کہ بدبخت ٹھہرے، اس نے آنکھوں کا نور اچک لیا، اندھیر ہو گئے، اب آنکھیں ہیں لیکن اندھے ہیں، بندہ اس آواز کے صدقے جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کانوں سے ٹکرائے، قرآن کریم فرماتا ہے یہ بہرے ہیں سنتے ہی نہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ ہی نہیں پاتے، جان ہی نہیں پاتے، پھر کیا کہتے ہیں کوئی ایسی نشانی آئے، ہم یہاں جب عمومی دعوت کا کام کرتے ہیں تو قال قال رسول، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ پھر مشاہدات پر کیوں بحث کرتے ہو؟ مشاہدات کا بتلا کر اپنی اہمیت کو اجاگر کرنا پھر کن معنوں میں آئے گا؟ دین حق واضح ہے، شریعت کیا بیان، علماء حق نے اتنی محنت کی، اللہ نے انہیں توفیق عطا فرمائی کہ مجھ جیسے کم علم کے لیے بھی رہنمائی لینا آسان ہے، پھر کیوں کشف کی بات پر میں جا کر بیٹھوں؟ پچھلے دنوں ایک پروگرام تھا جس میں اسی حوالے سے کہ عمر دنیا میں رہنمائی کے لیے قرآن کریم کا دیکھنا، نوافل کا ادا کرنا، یعنی استخارہ کے حوالے سے بات، پھر اس کے تحت بہت سارے اور پہلوؤں پر بھی وہ بات کر رہے تھے۔ اب جس نے نماز کا فرض ہونا حکم فرمایا ہے، اس کے اس حکم کی تعمیل ہم نے نہیں کرنی، اور جہاں ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ اپنی رہنمائی کے لیے دو رکعت کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرو، تمہیں معاملے میں کہیں سمجھ نصیب ہو جائے گی، اور اسے حتمی نہیں فرمایا گیا کہ حتمی ہوگی، کیونکہ سمجھنے والے تو ہم ہیں، ہم نے فرض ادائیگی کے لیے جانماز نہیں ڈالنی، استخارے کے لیے جانماز ڈالنی، جو فرض چھوڑے گا اور استخارے کے نفل پڑے گا وہ استخارہ کیسا اور وہ نفل کیسے، نا آپ بنیاد کاٹ دیں اور کہیں کہ پھل اگائے گا، یہاں بنیاد نہیں ہے، چھت کہاں ڈال رہے ہو؟ تو یہ ایسی ہی ضد کا ایک پہلو ہے، حقیقت ہے لیکن اس کے مقابل خواہشات ذاتی کو ہم رکھیں، اور یاد رکھیے جب تک دارِ دنیا سے روانی نہیں ہوتی ہم سارے امتحان گا رہے ہیں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں جہاں پہنچ چکا ہوں اب جنت واجب ہو گئی ہے مجھے، جب تک سانس میں سانس ہے یہ امتحان ہے، اور اپنی بہادری پر یا اپنے زور بازو پر کہ میں یہ سنبھال لوں گا، ایک ہی بات بہتر ہے کہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے جس کے دستے قدرت میں سب کچھ۔ جب کوئی فرائض کی ادائیگی سے بڑھتے بڑھتے نفل کی ادائیگی تک پہنچتا ہے, اس کے ساتھ شیطان یہ نہیں جھگڑا کرتا کہ تو فرض چھوڑ دے. اب جو فرض پڑھ رہا ہے اس نے فرض پورے کیے, پھر سنت پورے کیے, پھر وہ نفل تک عبادت کر رہا, اس کے ساتھ اس کا جھگڑا یہ نہیں ہوگا کہ یہ فرض چھوڑ دے. جو نفل تک عبادت کر رہا ہے اس نے فرض کہاں چھوڑنا ہے. ہاں اگر کوئی بمشکل نفل پڑھ رہا ہے تو جھگڑا پھر نفل پر نہیں ہوگا, فرض پر ہی ہوگا کہ بمشکل فرض پڑھ رہا ہے, جب چھوٹا فرض چھوٹ جائے. لیکن اس تکمیل کے ساتھ ہوتے ہوتے جب بندہ نفل پر پہنچ چکا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ تو ضد ہوگی کہ آج کا نفل رہ جائے یا پڑھ لے, وہ تو لڑائی رہے گی, فرض تک بات نہیں آئے. پھر وہاں وہ کیا اختیار کر, جیسا تو سجدہ کرتا ہے ایسا اور کسی کا سجدہ ہے نہیں, جیسے تیری تسبیح کو شرف قبولیت ہے ایسے عورتوں کو کہہ نہیں سکتا. پھر وہ ذاتی زوم میں داخل کرے, اور جہاں بندہ اس زوم میں داخل ہو گیا آپ دیکھیں وہ سارے حصار اس زوم نے توڑ دی. تو جو عبادات کے پہلو ہیں, چونکہ عبادات ایمان کے بعد عبادت عبادت میں داخل, اگر ایمان نہیں ہے تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, چاہے آپ بات یا بحث امور دنیا کی کر رہے ہیں پھر پیچھے کچھ نہیں ملتا. بنیاد ایمان, ایمان سبب ہوتا ہے, ایمان سے برکت نصیب ہوتی ہے کہ عبادات اختیار کرنا نصیب. پھر جب عبادات نصیب ہوتی ہیں تو تقویت ایمان میں بھی جاتی ہے کہ اور راسخ ایمان ہوتا ہے, پھر امور دنیا تک اس کے اثرات آتے ہیں. چونکہ دین اسلام ایک جامع حکم ہے, کہیں کوئی جھول نہیں ہے, کسی بات کو اٹھا لو, کسی سوچ کو اٹھا لو, دین اسلام کے پیمانے پر لے ہو, عین ترازو تول کے رکھ دے گا ہر حصے. ہمہ وقت جو ضرورت ہے وہ دستک اپنے قلب پر دینے کی ہے, اپنی سوچوں کو جانچنے کی ہے, میں کس طرف جا رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, کس راہ کا مسافر ہو رہا ہوں. تو ضروری ہے کہ ہم مافوق الفطرت قسم کی قوت کا حامل فرد ڈھونڈنے کی بجائے, مشاہدات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے, ایک ایک چیز موجود ہے تقریر میں تحریر میں بارہا ان چیزوں سے اور ان معاملات سے روکا گیا, تو پھر ہم اس طرف جائیں گے تو پھر ہم کیا مانگتے ہیں, پھر ہم کیا چاہتے ہیں. تو کیا اس کی تفسیر میں آج کا مسلمان جب اس طرح کی خواہشات لے کر چلے گا تو پھر اس آیہ کریمہ کی جو تفسیر ہے اس کے تحت بات آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک, جس دن آپ کے پروردگار کی بڑی نشانی آ پہنچے گی, لا ينفع نفسا ایمانها, پھر کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان رکھتا ہے. یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے حوالے سے بھی ارشاد, کہ جب قیام قیامت ہوگی, قیامت کی بہت ساری نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں, اور دس کے لگ بھگ بڑی نشانیاں بھی ارشاد فرمائی ہیں جو انتہائی قریب میں جا کر آئیں گی, جیسے سورج کا مشرق سے مغرب کی طرف طلوع ہونا, اس طرح کی دس بڑی نشانیاں انتہائی قرب میں بھی بیان فرمائی گئی. اب ایک قیام قیامت یا نشانی تو وہ ہے جب سور پھونکا جائے گا, اور دوسری قیامت صغرا جب ملک الموت روح کو آ کر ہاتھ رکھتا ہے. حالات موت واقع ہوتے جو منکشف ہوتے ہیں اور جو ادراک ملتا ہے وہ بھی ساری غلط فہمیاں نکال دیتا ہے. لیکن اس موقع سے پہلے کا ایمان اور عمل صالح یہ کام آئیں گے. لیکن اگر سکرات الموت ہے, فرشتے دیکھ رہے ہیں, کلام ہو رہا ہے, سوال جواب ہو رہی ہے, تو پھر وہ موقع ایسا ہے کہ پھر غیب تو غیب نہ رہا, پھر تو فرصت تمام ہوئی. اس لمحے پر بھی علماء کرام جب قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اس لمحے بھی بندے مومن کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے, وہ توبہ کر سکتا ہے, چہ جائے کہ اس نے ایسی روش اختیار نہ کی ہو کہ توبہ ہی سلب ہو جائے. بے ایمان کا حساب یہ نہیں ہے کہ اسے سزا ہو یا اسے بخشا جائے کہ دوزخ میں جائے یا جنت میں جائے. بے ایمان کی تو جو کا جو حساب ہے وہ تو دوزخ کے درجوں کا ہے, سزا کے درجوں کا ہے. اور اللہ کریم غفور الرحیم, آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیات غلطیوں اور گناہوں کی سزا بیان فرماتی ہیں, ان پر مرتب اثرات کا ارشاد فرماتی ہیں, اور یہ بھی فرماتی ہیں اگر اس سے پہلے کہ کوئی گرفت میں توبہ کر لے تو فرماتی ہیں وہ غفور الرحیم ہے. اللہ کریم اپنی شان کا اظہار فرماتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف فرما دے. اب جس کمزوری کی توبہ نصیب ہوئی اور آیا کریمہ کا اگلا حصہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے, پھر کوئی شک رہ گیا پیچھے بخشش کا؟ تو جب یہ بڑی نشانیاں مانگتے ہیں تو بڑی نشانیاں اس زد اور انات سے تبھی بندہ مانگتا ہے جب ہدایت سلب ہو جاتی ہے, توفیق نہیں رہتی ہدایت میں, حد سے بڑھ جاتا ہے پھر ہدایت کی توفیق نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں نا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. حدیث شریف میں توبہ کے دروازے کے حوالے سے بھی جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ مغرب کی طرف اللہ کریم نے توبہ کا دروازہ بنایا جس کی مسافت یا چوڑائی جو ہے وہ 70 سال کی مسافت کے برابر. تو عمومی حدیث شریف کی روشنی میں جب آ کر ہم عمومی بات کرتے ہیں تو پیچھے جانتے نہیں ہوتے کہ فرمان کیا ہے, لیکن عمومی بات توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. تو غفور الرحیم ہے, مالک کل کائنات ہے, اس کا کوئی مقابلہ کر, تو کرم اور احسان فرمانا تو مقابل ہے, کون ہو کون سکتا ہے, حیثیت کس کی ہے؟ تو اس نے تو پسند فرمایا کہ مخلوق اس کی عبادت کرے, بندگی کے لیے پیدا فرمایا, عطا فرماتا ہے. اس نے تو پیدا فرمایا کہ اس کی رضا کے حصول کے لیے تڑپ ہو مخلوق میں, اس کے قرب کے لیے زندگی اسی رستے پر زیر و بم میں گزرتی ہے تو گزر جائے لیکن اس کا قرب نصیب ہو. کہاں تخلیقی مقاصد اور کہاں ضد اور اناد لے آئی. تو فرمایا جس دن کو بڑی نشانی جو مانگ رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں, جس دن وہ بڑی نشانی آئے گی تو پھر کسی کا اس دن کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. تو شور تو فرعون بھی مچاتا گیا کہ اے موسیٰ میں تیرے خدا ایسا مانتا ہوں جیسے تو کہتا ہے ماننے کو. کب؟ جب سکرات الموت, موت کے حالات منکشف ہو رہے, برزخ کھل رہا تھا, تب اس وقت نہیں فرمایا آیا کریمہ نہیں, اب مانتا ہے. جب تجھے ارشاد فرمایا گا جو دعوت دے گی تب تو انکار کر, اب مانتا ہے. تو تب کا ماننا کسی کے کام نہیں آتا. تو فرمایا یہ جو نشانیاں چاہ رہے ہیں, جس دن نشانی آئے گی اس دن پھر اس دن کا ماننا ان کے ماننے کے درجوں میں نہیں آئے گا, اور جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا. پھر فرمایا لم تکن آمنت من قبل, یعنی جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا, او کسبت فی ایمان خیرا, اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی استفادہ نہیں ہوگا کہ اس دن مان لے, اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا قل انتظروا انم منتظرون, ٹھیک ہے, اگر یہ ضد اور عناد ہے کہ ہم نہیں مانتے تو لگاؤ میاں زور جو تم سے لگتا ہے تم بھی کر لو. پھر جو بات بچتی ہے وہ انتظار ہے, اور وہ انتظار کس کا ہے؟ نتائج کا. کیونکہ جیسا انتخاب کیا ہے پھر نتیجہ تو ویسا آئے گا نا جی, تو ٹھیک ہے انتظار کر لو. اور اس دنیا کی زندگی کو جب معزز سامعین کرام ہم دیکھتے ہیں, قرآن کریم فرماتا ہے کہ مخلوق یہ کہے گی ہم تو کچھ دن بھر رہے یا دن کا بھی کچھ تھوڑا سا حصہ رہے. تو جب اپنی گزری زندگی کو ہم دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے, تو ایسے پل بھر میں وہ زندگی گزر گئی. سفید ریش آدمی اپنا بچپن یاد کر کے دیکھ لے, دیکھو نا اب سفید روش ہونا ایک زندگی کا حصہ تو گزرا نا کہ بال سفید ہو گئے. انہیں کہیں کہ بھلا اپنی زندگی کا جو بچپنا ہے اسے دیکھو, کل کی تو بات ہے. ایسے ماں باپ سنبھالتے تھے, ایسے ہمارے بڑے تھے, ایسا ہم رہتے تھے, یہ چیز پسند تھی یہ ناپسند, کہاں گئی, کتنا کیسے گزری, کو پتہ نہیں کیسے گزری. آنے والے وقت کے تعین میں پھر فاصلہ نظر آتا ہے, گزشتہ کا فاصلہ نہیں سمجھ آتا کہاں گیا. تو اس میں بھی آدھی زندگی تو ہم نے سوئے گزار دی, تو جو جاگتی گزاری اس میں پوری دنیا کو دیکھیں کہاں ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ حقیقت ہمہ وقت ایسی عیاں ہو کہ ہم اپنی سوچ اور عمل کو پرکھتے رہیں. جمعۃ المبارک ہے, اس کے مبارک ساتھ ہیں, کبھی جمعۃ المبارک کی برکتیں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا برکات ارشاد کی. ایک ایک عمل اٹھا لیں, پہننا, اوڑھنا, کھانا, پینا, ایک مسواک کو ہی دیکھ لیں, پھر جمعۃ المبارک کی برکات. واضح سامعین کرام, ہم جب دنیا کو دیکھ کر اپنے راہ کا تعین کرتے ہیں تو یہ بات یقینی ہے کہ ہمارا اعتبار جو ہے وہ اللہ کی ذات پر اتنا کمزور ہے جتنا ہم اس دنیا کو دیکھ کر تعین کر رہے ہیں. اگر اللہ کی یاد پر یقین ہو, ایمان کامل ہو, تو پھر ہم وہ کریں نا جو ہمیں اللہ نے اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا. آج اگر ہم یہ کہیں کہ سودی نظام کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی, تو پھر سمجھ آتی ہے نا کہ قرآن کریم کے جو ارشاد ہیں, اب یہاں کمی بیشی تو کجا انکار تک بات جا رہی ہے, تو پھر بھگتیں معیشت جیسی ہم بھگت رہے ہیں. تو جہاں تک میرا اور آپ کا اپنا اختیار ہے, جو فرصت میرے اور آپ کے پاس, جہاں جہاں میرا اور آپ کا تصرف ہے, ہم وہاں تو کچھ کریں. وجہ اس کے کہ خواب کا فاتح کہلائیں, حقیقت حال میں کوئی ایک ذرہ اختیار کا سہلے اختیار کرنا نصیب ہو جائے تو وہ بہتر نہیں. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. تو وہاں ارشاد فرمایا گیا قل انتظروا انا منتظرون, بڑا تھوڑا سا انتظار ہے میاں, ایسے پلک چپکتے میں گزر جائے. اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے، تمام سالکین جو تشریف لائے ہیں ان کا آنا قبول فرمائے، ہم سب کو استقامت فی الدین نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.